بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة: أما مرتين فلا أشك. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عون بن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. سيدنا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا اور اس سے پناہ مانگی. وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، اور اپنے چہرہ مبارک سے ناگواری کا اظہار کیا. آپ نے پھر جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا اور اس کی پناہ مانگی اور اس سے پناہ مانگی اور اپنے چہرہ انور سے ناگواری کا اظہار کیا. شعبہ راوی کہتے ہیں کہ دو مرتبہ کہنے پہ تو مجھے کوئی شک نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم آگ سے بچ جاؤ، ولو بشق تمرہ، اگرچہ آدھی کھجور کے بدلے اپنے آپ کو بچا سکو. اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے: من استطاع منکم ان یستتر من النار، جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آگ سے بچ سکے، ولو بشق تمرہ، خواہ اسے آدھی کھجور دے کے بچنا ہو، فلیفعل، تو اسے چاہیے کہ وہ آگ سے اپنے آپ کو بچائے. من استطاع منکم ان یستتر من النار، جس شخص کے پاس اس بات کی طاقت ہے کہ وہ آگ سے بچ سکے، خواہ آدھی کھجور کے بدلے، تو اسے چاہیے کہ وہ آگ سے بچ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد جو فوراً اس سے پناہ مانگی ہے اور ناگواری کا اظہار کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناپسندیدگی کا ایک اظہار ہے. اور جہنم سے بچنے کا جو آسان طریقہ بتایا ہے، ولو بشق تمرہ، عربی زبان میں شق تمرہ، اس سے مراد ہوتا ہے آدھی کھجور. یہ کسی بھی چیز کے تھوڑے ہونے پر مبالغے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت کو اسے دیکھ لے گا.
علماء محدثین کا کہنا ہے اس حدیث کے اندر خیر کے کام پہ رغبت دلائی گئی ہے، خواہ وہ خیر کا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. ولو بالکلمت الطیبہ، خواہ اچھی بات ہی کہنے کی اللہ تعالیٰ ہمت دے دے تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر آدھی کھجور بھی نہیں میسر کہ جس کے ذریعے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو تو اچھی بات کہہ دو، اس سے بھی اللہ عزوجلال جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے، اگر وہ کلمہ اللہ عزوجلال کی رضا کا ہوا اور اللہ عزوجلال نے اسے پسند کر کے قبول کر لیا تو اللہ اس کے ذریعے بھی جہنم سے بچا دے. امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر صدقہ کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے، بما قل و بما جل، خواہ وہ صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. وَأَلَّا يَحْتَقِرَ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ، اور جو بھی صدقہ وہ کرتا ہے اس کو حقیر نہ جانے، کیونکہ جس کو حقیر لوگ سمجھتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے صدقے کی وجہ سے بھی اللہ ذوالجلال صدقہ کرنے والے کو جہنم سے بچائیں گے. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر انسان آدھی کھجور بطور صدقہ دے دے حلال مال سے اور اللہ کی رضا کے لیے نیت کو خالص کر کے، تو اللہ عزوجلال ایسے مسلمان کو جو مخلص بھی ہو، حلال مال ہو اس کا، اور نیت خالص کر کے رب کی رضا کے لیے آدھی کھجور بھی دے دے گا تو اللہ عزوجلال اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ اس انسان کے لیے جس کے لیے اللہ چاہیں گے. اگر آدھی کھجور والے کو اللہ چاہیں تو اسے جہنم سے آزاد کر دیں، تو پھر جو بہت بڑے صدقات اللہ عزوجلال کی راہ میں پیش کرنے والے ہیں، اللہ عزوجلال ان کو کیسے جہنم سے آزاد نہیں کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان کس قدر عظیم اور خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح کی ایک بات بیان کی کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی اور اس نے اللہ کی نافرمانی بھی کی ہوئی تھی، وہ زانیہ بھی تھی، لیکن جب اس نے ایک دن کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے نڈھال ہے، تو اس عورت کے اندر کس طرح اللہ عزوجلال نے رحم پیدا کیا کہ اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے نیت کی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس نے اپنا موزہ اتارا، فعلقت بخماریہا، اور اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور پانی کنویں سے نکالا اور اس نے کتے کو پلا دیا، اللہ عزوجلال نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اس سے یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے جو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ گناہ جتنے مرضی کر لو اور بعد میں کتے کو پانی پلا کے بخشش ہو جائے گی. یہ حدیث کا مفہوم درست نہیں ہے جس طرح وہ بیان کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجلال بہت قدردان ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کی وجہ سے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جس کا چاہتے ہیں. اس حدیث کے راوی سیدنا عدی بن حاتم بن عبداللہ بن سعد بن حشرج بن امرؤ القیس بن عدی الامیر الشریف، جن کی کنیت ابو وہب اور ابو طریف طائی ہے، ان کے نسبت اسی حاتم طائی کی طرف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عدی بن حاتم، جن کا سلسلہ حاتم طائی کی طرف جاتا ہے، حدیث کے یہ راوی وہ مشہور صحابی ہیں جو عدی بن حاتم کے نام سے یاد کیے گئے، اور یہ طائی وہی ہے جو معروف تھا اپنی سخاوت میں، لوگ حاتم طائی کی مثالیں دیتے ہیں، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی صحبت حاصل کرنے والے یہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کس قدر جلیل قدر صحابی ہیں، ابو عبیدہ بن حذیفہ بیان کرتے ہیں، کنت اسأل الناس عن حدیث عدی بن حاتم وهو الى جنبی لا آتی، میں لوگوں سے سوال کرتا تھا عدی بن حاتم کی حدیث کے متعلق اور وہ میرے پاس ہی تھے، ایک دن میں نے آ کے سوال کیا تو وہ کہنے لگے بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکرہتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ عز و جلال کی طرف سے مبعوث کیے گئے تو میں نے اس کو پسند نہیں کیا، ثم کنت بارض الروم، پھر جب میں روم کی سرزمین پر تھا، فقلت لو اتیت هذا الرجل فان كان صادقا تبعته، میں نے سوچا اگر میں اس ہستی کے پاس آؤں، اگر تو مجھے کوئی بات اچھی لگی تو میں اس کی اتباع کر لوں گا، فلما قدمت المدینہ استشرفني الناس، جب میں مدینے آیا تو لوگوں نے مجھے دیکھا، فقال لي، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا عدی اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے، قلت ان لی دینا، میں نے کہا میرا بھی دین ہے، قال انا اعلم بدینک منک، میں تم سے زیادہ تمہارے دین کے بارے میں جانتا ہوں، الست ترأس قومک، کیا تم اپنی قوم کے سردار نہیں ہو، قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، قال الست رکوسیا، تم رکوسی نہیں ہو، رکوسی ایسے دین کو کہتے تھے جو نصارہ اور صابئین، صابی اور عیسائیوں کے دین کی درمیانی ایک شکل تھی، اس کو رکوسی کہا جاتا تھا، الست رکوسیا تأکل المربع، تم مربع نہیں کھاتے، جاہلیت کے اندر جب کوئی لڑائی ہوتی غنیمت ملتی تو جو لڑائی کرنے والا سردار ہوتا وہ غنیمت کا چوتھائی حصہ لے لیا کرتا، یہ چوتھائی حصے میں باقی لوگ شریک نہ ہوتے، اس کو المروع کے نام سے یاد کیا جاتا، میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ بولے فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِينِكَ، یہ تمہارے دین میں حلال نہیں ہے، فَتَضَعْضَعْتُ لِذَلِكَ، میں گھبرا گیا اس پہ، ثُمَّ قَالَ يَا عَدِي أَسْلِمْ تَسْلَمْ، مسلمان ہو جو سلامتی سے رہو گے، فَأَظُنُّ مِمَّا يَمْنَعُكَ أَن تَسْلَمْ خَاصَ أَن تُسْلِمْ خَصَاصَةً تَرَاهَا بِمَنْ حَوْلِي وَأَنَّكَ تَرَى النَّاسَ عَلَيْنَا إِلْبًا وَاحِدًا، آپ نے مجھے مزید توجہ دلائی کہ تیرا مسلمان ہونا جہاں تیرے لیے نفع مند ہے وہاں یہ یاد رکھنا کہ بہت سارے لوگ تو مسلمان ہو گئے، اور آپ نے ایک خوشخبری بھی سنائی، هل اتیت الحیرہ، حیرہ گئے ہو کبھی، قلت لم آتیہا، میں نے کہا میں وہاں نہیں گیا، وقد علمت مکانہا، مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عظمت کا ایک ایسا پہلو میرے سامنے رکھا، فرمایا توشک الضعینۃ ان ترتحل من الحیرہ بغیر جوار حتی تطوف بالبیت، ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت سواری پہ سوار ہوگی حیرہ سے اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی اور کوئی بھی اسے خطرہ نہیں ہوگا، وَلَتُفْتَحُنَّ عَلَيْنَا كُنُوزُ كِسْرَا، اور ان قریب کسرا کے خزانے کھول دیا جائیں گے اور انہیں فتح کر لیا جائے گا، قلت کسرا بن ہرمز، میں نے سوال کیا کسرا بن ہرمز کی بات ہے، قال کسرا بن ہرمز، جی کسرا بن ہرمز کے خزانے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے ہمارے لیے. وَلَيَفِيضَنَّ الْمَالِ حَتَّى يَهُمَّ الرَّجُلُ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ مَالَهُ صَدَقَةٌ. اتنا مال آ جائے گا کہ ہر شخص ارادہ کرے گا کون ہے اس کے مال کو بطور صدقہ قبول کر لے, کوئی لینے والا نہیں ہوگا. عدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فَلَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَتَيْنِ وَأَحْلِفُ بِاللَّهِ لَتَجِئَنَّ الثَّالِثَ. دو چیزیں تو میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی دیکھ لی ہیں, اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ تیسری بھی پوری ہوگی. یعنی فیض المال, کہ مال اتنا ہو جائے گا جیسے پانی کی طرح بہتا نظر آئے گا, کوئی صدقہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. عدی بن حاتم مسلمان ہوئے. قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو کہتے ہیں, اما تعرفونی, آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں؟ قال عارفک اقمت اذا کفروا, میں جانتا ہوں جب لوگوں نے کفر کیا تو تم ڈٹ گئے. ووفیت اذا غدروا, جب لوگوں نے دھوکہ کیا تو تو نے وفا کی. وابلت اذا اجبروا, جب لوگ جو ہے وہ پشت دکھا کے بھاگ گئے تو تیری آزمائش تو ہوئی لیکن تم نے اپنے آپ کو قائم رکھا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے کیسی شان دی تھی, فرماتی ہے, ما دخل وقت صلاة حتى اشتاق الیہا, میں نماز کے وقت ہونے سے پہلے ہی اس کا شوق رکھتا تھا کب نماز کا وقت ہو اور میں نماز پڑھوں. اور ایک ایسی کمال کی بات عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے, فرماتی ہے, ما اقیمت الصلاة منذ اسلمت الا وانا على وضوء, جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تو نماز کا وقت ہوتا اور میں ہر وقت باوضو ہوتا, نماز کے وقت سے پہلے میں وضو کر چکا ہوتا. کس قدر نماز کے اندر ان کو یہ راحت ملتی ہوگی اور کس قدر ان کا شوق اور ذوق اور تڑپ تھی کہ نماز کے وقت سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیتے. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ, جن سے 66 حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں, ابن القلوی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ 120 سال کی عمر میں 67 ہجری کو فوت ہوئے, اور بعض نے 68 ہجری کا بھی تذکرہ کیا ہے, اور اگرچہ بعض نے 66 ہجری کا بھی اشارہ دیا ہے. یہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو خواہ آدھی کھجور دے کے بچو, یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے 2623, صحیح مسلم میں بھی ہے 1016, ابن حبان میں بھی ہے 3311, ابن خزیمہ میں بھی ہے 2429, اور مسند امام احمد میں بھی ہے والیوم 4 پیج 256, اور صحیح الجامع میں بھی ہے 6017, اور صحیح الترغیب والترہیب میں بھی ہے 863. اس حدیث کے اندر دو مرکزی نقطے بیان کیے گئے ہیں. ایک تو نقطہ یہ ہے کہ معمولی سی معمولی نیکی کو بھی اہمیت دو, اس کو حقیر نہ جانو, اور دوسرا نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ کرنے کی اہمیت اور فضیلت کس قدر عظیم ہے. تو آئیے پہلے نقطے کی طرف, کسی بھی نیکی کو معمولی نہ جانیے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی یا خیر کا کام کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا, اور جو کہ ذرہ برابر شر یا برائی کرتا ہے، اور جو شخص ذرہ برابر شر یا برائی کا کام کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اور اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا،
وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ عز و جلال اسے اس قدر بڑھاتے ہیں، پھر اپنے پاس سے اس کا اجر عظیم عطا کرتے ہیں. صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 4557، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ. اور نیکی میں سے یہ بھی ایک عمل نیکی کا ہے کہ اپنے بھائی کو اس حالت میں ملو کہ کھلے چہرے کے ساتھ تم ملاقات کرو. وَأَن تَصُبَّ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ جَارِكَ، اور اپنے ڈول سے اپنے پڑوسی کے برتن میں پانی ڈالنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس لیے یہ بات فرمائی ہے،
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
جو شخص ایک نیکی لے کر آیا، اللہ اسے اجر و ثواب 10 گنا دے گا، اور جو ایک برائی لے کر آیا تو اس کی ایک ہی برائی لکھی ہوگی، اس کے برابر ہی اسے بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ. نیکی کوئی بھی ہو، معمولی سی معمولی نیکی، اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات انسانی زندگی میں بھی دکھاتے ہیں اور آخرت میں بھی دکھائیں گے. انسانی زندگی کے اندر جب انسان نیکی کرتا ہے تو کیسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، نورا فی القلب، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وضیاء فی الوجہ، اور اس کے چہرے پہ عجیب سی رونق اور چمک اور دمک ہوتی ہے، وسعۃ فی الرزق، اور اس کے رزق میں اللہ عز و جلال وسعت فرما دیتے، کشادگی آ جاتی ہے، وقوۃ فی البدن، دیکھنے میں اگرچہ وہ لاغر نظر آئے لیکن اللہ ایسی قوت اس کے بدن میں پیدا کر دیتے ہیں وہ 10 لوگوں کے برابر کام کر رہا ہوتا ہے، وَمُحَبَّتًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، کروڑوں اور اربوں روپے دے کر جو محبت انسان نہیں لے سکتا، اللہ اس نیکی کرنے والے کی محبت دنیا کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ ظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَسَوَادًا فِي الْوَجْهِ. لیکن اگر کوئی برائی کرتا ہے اس کے بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، دل کے اندر تاریکی چھا جاتی ہے اور چہرے پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں، بیرون کی قلق اور خوف اور فرسٹریشن کے آثار غالب آ جاتے ہیں، وضیقاً فی الرزق، مال ہونے کے باوجود تنگی کی شکایت کرتا ہے، ووہناً فی البدن، دیکھنے میں تو بڑا طاقتور لگے گا لیکن ایسی لاغری اس کے بدن میں آ جاتی ہے کہ وہ وقت پہ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت آ جاتی ہے، اللہ عز و جلال ہر قسم کی برائی سے بچائے اور نیکی کی توفیق دے جس سے انسان کو دنیاوی روشنیاں ملتی ہیں اور اخروی روشنیوں اور اللہ کی جنتوں کا وارث بھی بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اللہ عز و جلال کے قرآن سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ معمولی سے معمولی نیکی بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے۔ جس کو نیکی کہا گیا ہے، جس کو نیک عمل کہتے ہیں، وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 5767 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1367، ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلى علیہ 70,000 ملک۔ سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایات کس قدر خوبصورت ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے صبح کے وقت، 70,000 فرشتے اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے۔ کب تلک؟ حتی یمسی، جب تک شام نہیں ہو جاتی۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةِ صَلَّ عَلَيْهِ 70,000 ملک حَتَّى يُصْبِحْ، اور اگر شام کو بھی آتا ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعاؤں میں لگ جاتے۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ایک مسلمان کی بیمار پرسی کرنا اور عیادت کرنا یہ ایک مسلمان کا حق ہے، لیکن اس پہ کتنا وقت لگتا ہے، کتنے اخراجات اٹھتے ہیں۔ ایک معمولی سی نیکی، لیکن اللہ عز و جلال اس کی قدردانی کس طرح کرتے ہیں، 70,000 فرشتوں کو اس کی بخشش اور مغفرت کی دعاؤں کا پابند کر دیتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے 372 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 3253، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من جاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کان ضامنا علی اللہ، اللہ ذو الجلال اس کا ضامن بن جاتے ہیں، ومن عاد مریضا کان ضامنا علی اللہ، جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے ضامن بن جاتے ہیں، ومن غدا الى مسجد او راح، جو صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے، کان ضامنا علی اللہ، اللہ عز و جلال کی ضمانت میں وہ چلا جاتا ہے، ومن دخل علی امام يعززه کان ضامنا علی اللہ، جو حکمران وقت کو تقویت دینے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے تو اللہ اس کا بھی ضامن بن جاتا ہے، ومن جلس فی بیته لم یغتب انسانا کان ضامنا علی اللہ، جو گھر ہی رہتا ہے، کہیں نہیں جاتا اور غیبت نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی وہ ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ اور صحیح الجامع کی روایت 6389، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی طرح صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کس قدر خوبصورت ہے، من عاد مریضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے واپس آنے تک جنت کے تازہ پھلوں کو چننے میں مصروف رہتا ہے۔ تو بیمار پرسی کرنا ایک معمولی سا عمل، اس پہ اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے تو وہ مالک آدھی کھجور کے بدلے جہنم سے کیسے آزاد نہیں کرے۔ پانی پلانے کی بات ابھی آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی وہ عورت جو تھی تو بدکار، لیکن جب اس نے کتے کو دیکھا اس کے اندر یہ اخلاص آیا، اس نے یہ رحم کرتے ہوئے اس کو پانی پلایا تو اللہ عز و جلال نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من اهتم بجوعة اخیه المسلم فاطعمه حتى يشبع وسقاه حتى يروى غفر الله له. مسند ابی یعلا کی یہ روایت 3420 کس قدر خوبصورت روایت ہے. جو شخص کسی مسلمان کی بھوک کا اہتمام کرتا ہے, اسے کھلاتا ہے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جاتا ہے, اور اسے پلاتا ہے کہ اس کی پیاس بجھ جاتی ہے, اللہ اس کے بدلے ہی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب ایک وقت کا کھانا اور پانی پلانا یہ کتنا کو مہنگا ہے جس سے انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی. ایک تیسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح ترغیب کی روایت ہے, ثلاثة كلهم ضامن على الله, تین لوگ اللہ کی ضمانت میں ہیں, ان عاش رزق, اگر وہ زندہ رہیں تو رزق دیے جائیں گے, وکوفیہ, اللہ انہیں کافی ہو جاتا ہے, وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ, اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے. وہ تین خوش نصیب کون ہیں؟ وَمَن دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ, جو اپنے گھر جاتے ہوئے, گھر داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو سلام کہتا ہے. وَمَن خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ, جو مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے. وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے. تینوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تین مرتبہ, فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ, فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ, فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ, وہ اللہ کی ضمانت میں. سلام کہنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نماز کے لیے نکلنا, اللہ کی راہ میں نکلنا, جب تک یہ تینوں زندہ رہیں گے رزق سے محروم نہیں ہوں گے, جب ان کی روح قبض کر لی جائے گی اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا عمل بھی بتایا ہے, صحیح ترغیب کی روایت ہے 1532, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا جب وقت ہوا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا, وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نہ چھوڑنا, فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى كَانَتْ أَرْجَحَ, اگر آسمان و زمین, ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں ترازو کے لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ثابت ہو. پھر انہوں نے فرمایا, وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ, میرے بیٹوں میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمات نہ چھوڑنا, ہر چیز کی یہ عبادت اور نماز ہے اور ہر چیز کو رزق بھی اسی وجہ سے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, اور دوسری روایت میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ اللہ عز و جلال کے ہاں بہت ہی پیارے کلمات ہیں اور ترازو میں بہت ہی بھاری ہیں اور زبان پہ بہت ہی آسان ہیں. اور حدیث تو اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ 100 مرتبہ اگر کو کہہ دے سبحان اللہ و بحمدی, سمندر کے جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک پانچواں عمل بھی ایسا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معمولی سا عمل بہت بڑے اجر کا باعث بن جاتا ہے, بہت بڑے اجر کا باعث بن جاتا ہے, اور وہ عمل کیا ہے؟ سنن ابی داود کی روایت ہے 564, من توضع فأحسن وضوءه, جو وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے, ثم راح, پھر نکلتا ہے گھر سے, فوجد الناس قد صلوا, مسجد پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں, اس کے اچھا وضو کرنے اور اس تڑپ اور شوق اور ذوق کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اعطاہ اللہ عز وجل مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا. جتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں جو حاضر ہوئے, اس کے نیت کو دیکھتے ہوئے, اس کے عمل اور تڑپ کو دیکھتے ہوئے اللہ ان سب کے برابر اسے اجر نصیب فرماتے ہیں. تو یہ اچھی نیت کرنا اور وضو خوبصورت کرنا اور یہ تڑپ رکھنا کہ میں نے پہنچنا ہے, کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا لیکن جب جا کے دیکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ ٹائم چینج ہو چکا ہو, ہو سکتا ہے کہ اس کے رستے میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے نماز گزر گئی ہے, لیکن اللہ اسے اجر سے پھر بھی محروم نہیں کرتے. صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 6228, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من خرج من بیتی متطہرا الى صلاۃ مکتوبہ, گھر سے باوضو فرض نماز کے لیے جو نکلتا ہے, فاجره کاجر الحاج المحرم, اجر اس کو اللہ اتنا ہی عطا کرتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. ومن خرج الى تسبیح الضحاء لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر, اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلتا ہے اللہ اسے عمرے کا ثواب دیتے ہیں. وصلاۃ علی اسر صلاۃ لا لغو بینهما کتاب فی علیین, اگر ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز پڑھتا ہے کوئی لغویات نہیں بولتا, اللہ علیین کی کتاب جو ہے اس کے اندر اس کا نام لکھ دیتے ہیں. ایک چھٹا عمل بھی ہے جو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے, اور کاش کافر یہ بات سمجھیں تو ان کے کفر بھی مٹ جائیں اور قیامت کے دن بخشش بھی ہو جائے. چھوٹا سا کلمہ کتنا مبارک کلمہ ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4300, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کا دن ہوگا پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کے 99 رجسٹر نیکیوں اور برائیوں کے پھیلا دیے جائیں گے, اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے. اللہ عز و جلال اپنے بندے سے کہیں گے, هل تنکر من هذا شیئا, انکار کرتے ہو کہ یہ تیری برائیاں نہیں ہیں؟ فیقول لا یا رب, کہے گا نہیں میرے رب. فیقول اظلمتک کتبتی الحافظون, یہ بتاؤ میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پہ کچھ ظلم تو نہیں کیا؟ فیقول لا, اللہ ایسا نہیں ہوا. ثم یقول الک عذر, بتاؤ تیرا کوئی عذر ہے؟ الک حسنہ, کوئی نیکی ہے آپ کے پاس؟ فیہاب الرجل, دہشت میں چلا جائے گا وہ انسان. فیقول لا, اللہ کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی عذر نہیں. تو اللہ عز و جلال فرمائیں گے, بلا ان لک عندنا حسنات وانه لا ظلم علیک اليوم, ہمارے پاس تیری نیکیاں ہیں, آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. فتخرج له بطاقۃ فیہا, اور ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ عز و جلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فیقول یا ربی ما هذه البطاقة مع هذه السجلات, اللہ یہ چھوٹا سا کارڈ ان بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ فیقول انک لا تظلم, اللہ فرمائیں گے تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. فتوضع السجلات فی کفہ والبطاقۃ فی کفہ, ایک ترازو کے پلڑے میں اس کے رجسٹر گناہوں کے رکھے جائیں گے, اور ایک پلڑے میں یہ شہادتین کا اقرار جس پہ لکھا ہوگا وہ کارڈ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ, جب وزن کیا جائے گا تو یہ کارڈ جس پہ یہ گواہی لکھی ہوگی ان تمام رجسٹروں سے بھاری ثابت ہوگا. یہ وہ توحید کا کلمہ ہے جس کو آج لوگوں نے اہمیت دینا چھوڑ دی. اللہ ذوالجلال کی عبادت اور توحید کے لیے ہی اللہ ذوالجلال نے کائنات کو بنایا. آج کائنات کی تخلیق کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے طرح طرح کے افکار پیش کیے جاتے ہیں اور اس مبارک کلمے کی قدر کو کم کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلمہ توحید کس قدر عظیم کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کس طرح یہ 24 حروف پر مشتمل یہ کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حروف اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف, اور کوئی نقطہ نہیں. جو شخص توحید پہ کوئی نقطہ نہ آنے دے اور اللہ کے رسول کی رسالت پہ کوئی نقطہ نہ آنے دے تو 24 حروف اور 24 گھنٹے انسان اس کی حفاظت کر لے, قیامت کے دن بھی اللہ ذوالجلال بغیر کسی نقطے لگائے اس کو جنت کا وارث بنا دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتواں عمل بھی بتایا ہے کہ جو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ ذوالجلال نے اتنا اس کا اجر رکھا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا قدردان ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, جاء رجل بناقة مخطومة, ایک آدمی مہار ڈالے ہوئے ایک اونٹنی کو لے کر آیا. فقال هذه في سبيل الله, یہ میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة, ایک اونٹنی کو اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہو, قیامت کے دن 700 اونٹنیاں اس طرح آپ کو عطا کر دی جائیں گی. اس وقت سواری گھوڑا اور اونٹ سب سے بڑی سواری سمجھی جاتی تھی. حالات بدل گئے. آج کسی کو بھی اس حدیث کو سن کر یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایسا کام کریں جس سے قیامت کے دن 700 گنا اجر بھی مل جائے اور وہ چیز مل جائے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے کہ دودھ دینے والی بکری انسان کسی ایسے انسان کو دے دے جس کے پاس دودھ کی گنجائش نہیں ہے. اور آج اس طرح کی نیکیاں کرنے کی خواہشیں پیدا ہی نہیں ہوتی لوگوں میں, یا یہ ہے کہ پیدا تو ہوتی ہوں گی, ان کو شاید اس کا علم نہیں ہے کتنی بڑی نیکیاں ہیں. کبھی اس نیت سے بھی کوئی جانور خرید کے کسی تک پہنچانا چاہیے کہ اس کے بچے ہیں اور ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا, صحیح ابن حبان کی روایت ہے 3306, ان اللہ لا یربی لأحدکم التمرة واللقمة حتى یربی احدکم فلوة او فصیلة حتى یکون مثل احد, اللہ ذوالجلال تمہاری جو کھجور تم پیش کرتے ہو یا ایک لقمہ پیش کرتے ہو اللہ کی راہ میں, اس کو اللہ تعالیٰ اس قدر پالتے ہیں, اس قدر پالتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑی کی بچی کو پالتا ہے. اور یہ لقمہ اور یہ کھجور قیامت کے دن احد پہاڑ جتنی بن جائیں گی اور نیکیوں میں شامل ہو جائیں گی. سبحان اللہ، ایک کھجور، اور کسی مسکین اور فقیر اور ضرورت مند کو دیا گیا ایک لقمہ۔ کبھی ان بستیوں میں بھی چکر لگانا چاہیے جن لوگوں کی بود و باش دیکھ کے یہ سمجھ آئے کہ ہم کس طرح اللہ کی نعمتوں میں ہیں، تو ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا آخر کون ہے؟ ان کا بھی خیال کیا کرے جن کے پاس شاید لباس بھی پورے نہ ہوں، جن کے پاس صبح و شام کا کھانا نہ ہو۔ آج ایک نہیں دسیوں جوتیاں رکھنے والوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کتنے ایسے لوگ ہیں اور ایسے بچے ہیں جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ لیکن اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے ملنے والی نعمت کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک آٹھواں عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت بڑا اجر ہے۔ ایک تنگ دست مسلمان ہے، اس نے اپنی ضرورت کے لیے کچھ مال لیا ہے، اس کو مہلت دینا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور روایت ہے صحیح الجامع کی 6107 اور صحیح الترغیب کی 900، من انظر معسرا او وضع له اظله الله یوم القیامة تحت ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله۔ جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اس کا قرض چھوڑ دیتا ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ عز و جلال اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری کی کس قدر خوبصورت ہے، 1971، تلقت الملائکہ روح رجل ممن کان قبلکم، فرشتوں نے ایک ایسے آدمی کی روح کو قبض کیا تم سے پہلے، اور کہنے لگے اعملت من الخیر شیئا، بتاؤ تم نے کوئی نیکی کا کام کیا؟ قال لا، کہتا کچھ نہیں کر سکا۔ قالوا تذکر، فرشتوں نے کہا یاد کرو۔ قال كنت ادین الناس فامر فتیانی ان ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور میں اپنے بچوں سے یہ کہتا تھا کہ تنگ دست کو مہلت دینا اور جس کے پاس کچھ ہے انہیں اس کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ ذو جلال نے فرمایا تجوز عنہ، اگر یہ کسی کو چھوڑ سکتا ہے تو میں بھی چھوڑتا ہوں، جاؤ اسے میں نے معاف کر دیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے نحن احق بذلک منہ تجاوز عنہ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ معاف کریں اور اس کو اس سے تجاوز کرو اسے معاف کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے سے عمل کا اجر کتنا بڑا بتا دیا، کسی کو مہلت دے دینا، چلو بھائی آج تم نے یہ ادائیگی کرنی تھی، نہیں آج آپ کے پاس تو 8 دن کے بعد کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دسواں عمل بھی بیان کیا ہے کہ درگزر کرنا چھوٹا سا عمل ہے، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطح بن اثاثہ، اس کا لگان لگایا ہوا تھا، اس کا خرچہ دیا کرتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بات کہی ہے اور وہ اس میں شریک ہو گئے جو تہمت لگائی گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا لگان لگائے ہوئے ہوں اور یہ ایسا کام کر رہا ہے، تو صرف اللہ عز و جلال کا یہ فرمان جاری ہو گیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ عز و جلال تمہیں معاف کر دے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں کبھی بھی اس کا لگان روکوں گا نہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس کا اجر کتنا بڑا بیان کیا،
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
اللہ کی مغفرت اللہ عز و جلال سے مغفرت لینے اور جنت حاصل کرنے کی طرف جلدی کرو. کتنی بڑی جنت, عرضها السماوات والارض, جس کا عرض جو ہے وہ زمین و آسمان جتنا ہے. اللہ نے متقین کے لیے اسے تیار کیا ہے, وہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اور متقی وہ ہوتے ہیں جو تنگی ترشی میں اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ محسنین ہیں جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں, غصہ پی جانے والے اور صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دسواں عمل بھی بیان کیا, بہت چھوٹا سا عمل لیکن بہت بڑا اجر. صحیح مسلم کی روایت ہے 1914, لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو جنت میں خوشی سے جھوم رہا تھا, صرف اس نے راستے سے ایک درخت کاٹا تھا جو راستے میں گزرنے والوں کے لیے پریشانی کا باعث تھا. جو ہی اس نے درخت کو کاٹا, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو اسی طرح جنت میں لا کھڑا کیا. تو لوگوں کی راحت کے اسباب مہیا کرنا, کس طرح لوگوں کو خوشی مل سکتی ہے اس کا خیال رکھنا, اللہ اس کا بہت بڑا اجر دیتے ہیں. سنن نبی داود کی روایت ہے 5245, ایک آدمی نے نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق, اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی, ایک دن راستے سے اس نے کانٹے اٹھا لی. اللہ عز و جلال نے اتنی قدردانی کی اس عمل کی, فشکر اللہ له بها فادخله الجنہ, اور اس کے بدلے اسے جنت میں داخل کر دی. ایک گیارہواں عمل بھی ایسا ہے جو بہت چھوٹا ہونے کے باوجود بہت بڑے اجر کا باعث ہے. ملاقات کے وقت انسان سلام کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح ابن حبان کی روایت ہے, ان فی الجنت غرف یرا ظاہرها من باطنها, جنت میں ایسے محلات بھی ہیں جن میں بیٹھ کے پوری جنت کا نظارہ کیا جا سکتا ہے, اور باہر سے وہ سب کچھ اندرونی ماحول نظر آئے گا. وباطنها من ظاهرها اعدها الله لمن اطعم الطعام, اللہ تعالیٰ نے یہ جنت میں ایسے محلات تیار کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, وعفش السلام اور سلام کو عام کرتا ہے, وصلى بالليل والناس نيام, جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ تہجد پڑھتا ہے. صحیح ابن حبان 509, صحیح الترغیب 618. ایک بارواں عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, اب کسی سے ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرنا, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 5777, اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 525, ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا, دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. اور صحیح الجامع کی روایت ہے 2741, اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 525, ایما مسلمین التقیا، جب بھی دو مسلمان، جو بھی دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، فَتَصَافَحَ مُصَافَ کرتا ہے، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيعًا، دونوں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، وَتَفَرَّقَ، پھر جدا ہو جاتے ہیں، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا خَطِيئَةً، جب جدا ہوتے ہیں تو ان دونوں کی کوئی بھی غلطی اور گناہ نہیں رہتا، سب معاف ہو چکا ہوتا ہے۔ کس قدر اللہ عز و جلال کسی بھی عمل کی قدردانی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو دیکھنے میں چھوٹے ہیں، لیکن جیسے ہم بیان کر چکے کہ نیک عمل چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، اصل میں وہ بہت بڑے اجر کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اسے چھوٹا کہنا بھی نہیں چاہیے۔ صرف سمجھانے کے لیے ایک تمثیل دی جاتی ہے کہ لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ایک تیرواں عمل بھی ایسا ہے جس میں بہت سارے ایک ہی حدیث میں اعمال پیش کیے گئے ہیں، اور کمال کی یہ حدیث ہے، صحیح الجامع 176 اور سلسلہ صحیح 906، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال کے ہاں کون سے لوگ اور کون سے اعمال انتہائی پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ وہ پیارے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہیں، واحب الاعمال الی اللہ تعالی سرور تدخلہ علی مسلم، اور سب سے محبوب اعمال اللہ عز و جلال کے ہاں یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی اور سرور پیدا کرو، او تکشف عنہ قربہ، یا اس سے کوئی تکلیف دور کر، او تقضی عنہ دینا، یا قرض اتار دو، او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک دور کر دو، ولا ان امشی مع اخی فی حاجہ احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد یعنی مسجد المدینہ شہرا، ایک مہینہ اگر میں اعتکاف کروں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد نبوی میں، اس سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں، ومن کف غضب ستر اللہ عورته، اور جو اپنے غصے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ عز و جلال اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، ومن کظم غیظه، اور جو غصہ پی جاتا ہے، ولو شاء ان یمضیه امضاه، اگر وہ چاہے تو اس کا بدلہ لے سکتا ہے اور اس غصے کو نافذ کر سکتا ہے، ملأ اللہ قلبہ رجاء یوم القیامہ، اس کے اس غصہ پی جانے کی وجہ سے قدرت کے باوجود اللہ عزوجلال قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دیں گے، ومن مشى مع اخیه فی حاجہ حتی یتہیأ له اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہے کسی ضرورت کے لیے یہاں تک کہ اس کی ضرورت مہیا ہو جاتی ہے، جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ عز و جلال اس کے قدموں کو جنت میں جما دیں گے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہمیں ہر نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق، کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، خواہ اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تبسمك في وجه اخيك لك صدقه، تمہارے پاس مال روپیہ نہیں ہے تو یاد رکھنا مسکرانا بھی اپنے بھائی کے سامنے اور اپنے بھائی کو دیکھ کر ملاقات کے وقت یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ یہ تبسمات اللہ عز و جلال کو بہت پسند ہے جب آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں. مالک الملک سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں ہر چھوٹی اور بڑی نیکی کی توفیق دے اور اس کا شوق اور تڑپ اور ذوق نصیب فرمائے, اور ان سارے کے سارے ثمرات اور ان سارے کے سارے فضائل کو سمیٹنے کی ہمت دے, اور اللہ ہر قسم کی برائی سے بھی بچائے, اور اللہ عز و جلال قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين.